أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ صلاة و سلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو جو اہم واقعات پیش آئے اس مہینے میں جمادی الاولی میں یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں ایک تو یہ ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے نصاب میں ہمارا کیلنڈر میں اور بہت سے اور جگہ پر کہ کبھی کبھی ہم تلفظ میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں تو اس مہینے کے نام ہے جمادی الاولی جیم پر ضمہ ہے جیم پر پیش ہے جمادی الاولی کا وجہ تسمیہ کہ اس وقت جو ہے یہ برف جو ہے جم جاتا تھا تو اس وجہ سے جمادی الاولی تو کم از کم یہ تو ہم صحیح تلفظ کرے اور جب اپنے اولاد اور طلبہ کو پڑھائیں اور ہم جو ہے کیلنڈر وغیرہ بنوائیں تو اس میں کم از کم صحیح ہم لکھے تاکہ غلط فہمی جو ہے نہ چلتا رہے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے دوسرے جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو اسلامی مہینہ تو اس میں تین ادعیہ اور مسنون دعا ہیں مختلف کتابوں میں تو یہ بھی ہم کو یاد کرنا چاہیے اللہ جل وعلا نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر اللہ جل وعلا کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کرے پھر ہم کیا ہوگا یحبیبکم اللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ جل وعلا ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں گے یہ بشری تقاضا ہے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ظاہر بات ہے گناہ تو سرزد ہوگی وقتاً فوقتاً. لیکن یہ ایک عجیب نسخہ اللہ جل وعلا نے عطا فرمایا, جتنے بھی ہم اتباع کرے اللہ جل وعلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ جل وعلا کے ہم زیادہ محبوب بن جائیں گے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے. اس وجہ سے مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 نمبر, تو یہ آیت الامتحان ہے. تو ہم جو ہے ہر ایک چیز میں سوچے کہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے. تو آج 6 تاریخ ہے, جمادی الاولی 1440 چل رہا ہے. تو یہ دعا ادعیہ ہم یاد کریں, ابو داود کی روایت ہے, ہلال خیر و رشد, ہلال خیر و رشد, جب جو ہے مہینہ شروع ہو تو یا اللہ اس مہینے کو خیر کا مہینہ فرما دے ہمارے لیے, اہل خانہ کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اور رشد کا مہینہ کہ ہمارے لیے رشد ہو اور بہترین ہو. تو یہ جو ہے کم از کم اس پر ہم عمل کریں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدفون ہے بالکل مسجد اقصی کے پاس, تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ مصطفی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مہینہ شروع ہو تو شروع مہینے میں یہ جو ہے دعا پڑھنا چاہیے, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. تو یہ الفاظ تو ہم کو یاد ہے تقریباً, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. اگر آدمی خود اپنے لیے پڑھے, اللہم انی اسألک خیر هذا الشهر, یا اللہ میں التجا کرتا ہوں, مانگتا ہوں یا اللہ اس مہینے میں جو بلائے ہو بہترین ہو تو وہ مجھے عطا فرمائیں, اور اگر ہم سب مل کر جو ہے اور سب کے لیے نیت کر رہے ہیں تو اللہم انا نسألک خیر هذا الشهر, تو یہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے, ہم کو پتہ ہے امت مسلمہ کی حالت کیا چل رہا ہے آج کل. تیسری دعا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حدیث صحیح ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ اکبر, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اب ہم دیکھیں, ملاحظہ فرمائے, ہمارے ملک میں ہر روز, کل ہی جو ہے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ 1:30 جو ہے دن میں, تو ایک عورت وہاں رستے میں چل رہی تھی, ہمارے مسلمان, تو ایک یہ آدمی آئے کالا, اس نے جو ہے بندوق بتایا اور سب کچھ جو ہے زیورات, سیل فون اور جوار سب چوری کر. تو ہر روز کا واقعہ تھا, اللہ حفاظت فرمائے. تو شروع مہینے میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں, اللہم حل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام, یا اللہ ہمارے ایمان, ہمارے اسلام, ہمارے جتنے بھی چیزیں, یا اللہ آپ ہی حفاظت فرما دیں, یا اللہ آپ توفیق عطا فرمائے. توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے, وما توفیق الا باللہ. اور پھر ہم یوں بھی کہیں, وہ توفیق لما تحب و ترضا, یا اللہ جو بھی ہم کہیں گے, جو بھی اعمال ہم کریں گے تو سب کے سب یا اللہ آپ کے یہاں محبوب بھی ہو اور پسندیدہ بھی ہو. تو یہ دعا ہم پڑھے تو انشاءاللہ بہت امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تمام ہمارے اوقات اور ٹائم صحیح چل جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ کے حالات پر اب ملاحظہ فرمائیں, شروع مہینے میں بہت کچھ کرتا تھا یہ امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ. طلبہ نے پوچھا, استاد جی یہ کیا ہے کہ مہینے کے شروع میں, تو فرمایا جب مہینے شروع میں ہم جو ہے سب کچھ صحیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پوری مہینہ جو ہے ٹھیک ٹھاک اور جو ہے مناسب چل لے گا. تو اس سے بھی جو ہے ہم کو سبق لینا چاہیے. دو تین واقعات میں عرض کروں جو اہم ہیں اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے سبق بھی ہے. الحمدللہ ہم جب جو ہے سیرت طیبہ اور سیرت نبویہ پر کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث میں بھی ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم ملوک کو اور بادشاہوں کو خطوط وغیرہ جو ہے دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں دعوت فرمایا تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر غسان کو خط لکھا, اور جو صحابی جو سفیر بنے تو وہ لے گئے اس کو جو ہے, اور وہ سب صحابہ کا نام صحابی کے نام تھے, حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ, اور اس کو ان کمبختوں نے, بدبختوں نے قتل کیا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈپلومیٹک امیونٹی. تو یہ اس وقت بھی اس کا بہت خیال تھا کہ اگر کسی کا سفیر آیا تو وہ قابل احترام ہے اور واجب الاحترام ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کریں, ناشائستہ حرکت. تو خیر انہوں نے اس کو قتل کیا, یہ صحابی تو شہید ہو گیا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ. تو وہ خبر پہنچی مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت رنج اور غم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کے صحابہ کا لشکر اور جماعت تیار فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھیے کہ سب سے پہلے امیر ہوگا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, پھر اگر وہ شہید ہو جائے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, پھر اس کے بعد سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ, اگر وہ شہید ہو جائے پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, اور پھر اس کے بعد اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے پھر آپ مشورہ کر لینا. تو یہ واقعہ پیش آیا جمادی الاولی کے مہینے میں, اور یہ واقعہ موٹا میں, موٹا آپ تشریف لے جائے اردن جودن, تم ہم دو تین مرتبہ وہاں پر گئے اس مکان پر, تو الحمدللہ وہاں زیارت کی, لوگوں کو سمجھایا کیا ہوا. اب حکومت نے بہت کچھ انتظام فرمایا اور بہت خوبصورت بھی بنایا یہ حکومت اردن والوں نے, چونکہ سیاحین کا بہت جو ہے آمد و رفت ہے. تو خیر جو ہے تو یہ واقعہ پیش آیا, اس طرف جو ہے یہ شام والے روم والے غیر مسلم جو ہے انہوں نے اپنی فوج کو جمع کیا, اور فوج کتنے مسلمان کے عدد اور تعداد 3000, ان لوگوں کے عدد اور تعداد 200,000 200,000 وہ مقابلے 3000 کے, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مقابلہ. خیر جب مقابلہ شروع ہوا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ کون ہے حضرت زید بن حارثہ؟ آپ تو قرآن شریف کا مطالعہ فرمائیں, وہ صحابی ہے, ان کو یہ منقبت اور فضائل جو ہے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی, صرف زید رضی اللہ عنہ کو. فلما قضا زید منہا, ان کے نام نامی اس میں گرامی کو اللہ جل و علا نے ذکر فرمایا. علماء نے اس کی حکمت فرمایا کہ شروع شروع میں لوگ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ زید بن محمد زید بن محمد, تو اللہ جل و علا نے آیت نازل فرمائے ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تبنی اور اڈاپشن کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے ان کی نسب اور نسبت کرے ان کے جو ہے یہ والد نہیں ہے, والد تو اصل والد ہے, تو زید بن حارثہ کہنا چاہیے. تو زید بن محمد مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کٹ گیا, اور جو ہے زید بن حارثہ تو اس نے جو ہے جو بھی مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل قبول فر دیا. تو اللہ تعالی نے نام نامی اور اس میں گرامی زید کا جو ہے ذکر فرمایا کہ اے زید تمہارا آپ کا نام جو ہے قیامت تک تتلا الی یوم القیامہ, جب بھی لوگ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو آپ کے نام نامی اس میں جو ہے مذکور ہے. دیکھیے یہ ہے صحابہ کے شان. پھر وہ شہید ہو گئے, پھر اس کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جھنڈا لے دیا, وہ امیر بن گیا امیر الجنود اور امیر الجیش. پھر اور لڑائی وغیرہ جو ہے ایک ہاتھ کٹ گیا, پھر دوسرے ہاتھ میں اپنے جھنڈا کو لے لیا تاکہ جھنڈا نہ گرے, اور پھر وہ بھی کٹ گیا, پھر جو ہے اس طرح بازو میں رکھ دیا. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یطیر فی الجنہ, کہ یہ تو اڑ رہا ہے جنت میں, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جعفر تیار. دیکھیے یہ صحابہ کی شان. ہمارا ہی یہ قارہ میں کانٹیننٹ میں افریقہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایسے جو ہے کام انجام دی کہ ہمیشہ تاریخ اس کو یاد رکھیں, کہ جب نجاشی نے فرمایا اور کہا کہ جو ہے آپ ذرا تلاوت فرما دیں تو آپ کا پیغام کیا ہے, تو سورہ مریم کی تلاوت کی, ایسی زبردست پیغام پہنچایا اسلام کا, وہ اللہ تعالیٰ و منظر کھینچا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ادھر ہی نجاشی اور ان کے وزراء اور لوگ جو ہے انہوں نے پہچان لیا حق کیا ہے, اور اسی وقت جو ہے فوراً تقریباً جو ہے اسلام قبول کیا وغیرہ جو ہے. تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے ہیں. تو اس وجہ سے جب تشریف لائے خیبر کا موقع تھا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیل فرمائی, اس نے تقبیل بوسا دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا لا ادری, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ افرح بقدوم جعفر ام بفتح خیبر, کہ مجھے زیادہ خوشی ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ تشریف لائے افریقہ سے وہاں خیبر کے موقع پر, یا جو ہے ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائے, دونوں خوشی کا موقع تھا. تو یہ ہے صحابہ کے مناقب. ہم دیکھیں کہ اللہ جل وعلا نے کیا کیا مقام عطا فرمایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو بتایا کہ ان لوگوں خاص خاص شاگرد اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ہے جندہ وغیرہ گیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جب ہم مطالعہ کرتے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوئے ان کے اشعار وغیرہ بخاری شریف میں بھی مذکور ہیں خیر وہ آیت نازل ہوئی سورہ شعراء میں والشعراء یتبعهم الغاوون تو یہ صحابے تو صحابہ بہت ہی مطلب یہ کہ غم کہ پریشان تھے کہ ہمارے یا تو اللہ تعالی نے ایک استثناء فرمایا اور فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا تو یہ بشارت ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تو دیکھیے صحابہ کے لیے اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا سب سے پہلے خوشخبری تو ان کے لیے تو یہ واقعہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے تینوں وہاں مدینہ منورہ میں وعیناہ تذرفان مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو گر رہے تھے تو صحابہ پوچھا کیا ہوا تو فرمایا وحی ابھی آئی اور فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یہ واقعہ پیش آیا موٹا کی میدان میں اور جو ہے آپ لوگ جو یہاں مدینہ میں ہو اس نعول علی جعفر انتعامہ کہ اہل خانہ کے لیے جعفر کے خاندان والوں کے لیے آپ لوگ کھانے پینا وغیرہ سب کی انتظام کریں دیکھیے ہمارے لیے اس میں سبق ہے کسی کے یہاں جنازہ ہے وغیرہ جو ہے ایک تو وہ پریشان ہے تو ہم بس آ کر مہمان کی طرح بھائی کھانا بھی لے آؤ سلاد بھی لے آؤ چائے بھی لے گویا کہ کوئی ولیمہ چل رہا ہے یہ تو بالکل غلط ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ ہم جو اس کے پڑوسی دوست ہیں ہم خود جو ہے کھانے پینے کے انتظام کرے اور وہاں لے جائے تو باہر آنے والے ہو تو وہ وہاں سے یہ نہیں کہ الٹا جو ہے ہم بھی مہمان کی طرح بن جائیں یہ غلط ہے اور جو ہے یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار اور جو ہے نمونہ کے طور پر ہم کو بتانے تو یہ چیز بھی ہے تو یہ وہاں آدمی چلے جائے عمان جو ہے اردن میں اور وہاں یہ پورے واقعہ کے جو ہے تفصیلات بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر تو جانا چاہیے اور ایمان بھی جو ہے تازہ ہو جاتا ہے صحابہ کا قدر اور قربانی ہم کبھی نہیں بھول سکتے وہ تو ہمارے محسن ہیں تو اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا آٹھویں سال جو ہے جمادی الاولی میں دوسرے واقعہ پیش آیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اس کا تفصیل فرمایا اور لکھا ہے کہ جمادی الاولی کا مہینہ تھا اور سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا یہ کون ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا انہا صوامہ وقوامہ دن میں بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی اور فرماتی اور رات کو بہت تہجد کی نماز وغیرہ تو یہ عورتیں خواتین جو ہے اللہ جل وعلا نے فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان کا مرتبہ کتنے جو ہے زبردست ہے انہی کی مکانوں میں جو ہے وحی نازل ہوتی تھی وغیرہ جو ہے تو ہم خود سوچے کہ آج کل کھیل کود کے فٹ بال کرکٹ کے یہ سب شیطانی چیزیں کو ہم یاد کرتے ہیں تو جو ہے ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی پوچھے ہم سے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا کس کو پتہ ہے تو یہ جمادی الاولی کا واقعہ ہے ابن حجر نے فرمایا بعض علماء نے کہا 41 سال ہجرہ 41 میں بعض نے 45 سال میں 45 ہجرہ جو بھی ہو لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ جمادی الاولی میں انتقال کر گئی ہم کو جو ہے تین چیزیں کرنا چاہیے ایک اللہ جل وعلا نے جو فرمایا قرآن شریف میں اس میں بالکل ایمان ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا شک شبہ کی گنجائش نہیں دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی لم یرتابو کسی قسم کی شک شبہ وغیرہ کی گنجائش نہیں پھر صحابہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نبی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع اور ان کے ناموس کی حفاظت جو ہے میں کیوں یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے سامنے جو ہے دو تین چیزیں ہیں ابھی ہمارے ملک میں اور بین الاقوامی طور پر ایک شیطانیت یہ چل رہا ہے آج کل جو ہے اور ہمارے ملک میں ابھی جو ہے بہت اونچ اور عروج تک پہنچ چکا ہے اس کو اتحاد الادیان کہتے ہیں انٹرفیتھ یہ جتنے بھی انٹرفیتھ ہیں یہ سب شیطانیت ہے انٹرفیتھ کا مطلب کیا ہے صغرا اگر ہم اصطلاحی الفاظ میں یوں کہیں صغرا یہ ہے آپ یہ قبول کرے کہ اسلام ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، جو بھی، سب ادیان اور دین برابر ہیں. تو اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہو تو فوراً مرتد بن گیا. تو ہم جا کر، ہمارے مولوی، ہمارے شیخ، ہمارے امام، ہمارے یہ اس میں جا کر شریک ہو جائے تو پھر کیا رہ جاتے ہیں؟ تو یہ انتفیت کا مطلب صغرا آپ یہ قبول کرے کہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب برابر ہیں. کبرا پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کریں گے، آپ دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ، نتیجہ اسلام کو بالکل ختم کر دیں گے. یہ ہے ان کا منشا، یہ ہے ان کا ایجنڈا اور ان کا مقصد جو ہے. تو ہم کو کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ یہ دشمنان اسلام اور منافقین کیا کیا چیزیں تدبیر اور پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، مسلمان کے خلاف. تو ایک تو یہ، دوسرے ہمارے ملک ہی کے ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے کسی کی لڑکی ہندو کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، کسی کی لڑکی یہودی کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ. اور آج کل یہ ایک دو واقعات نہیں، بہت سے کہا کہ نو آئی مین لو، مجھے تو محبت ہے اور میرے حقوق انسانیت ہے کہ میں جس کے ساتھ چاہوں میں شادی کر سکتا ہوں، حکومت نے اجازت دی مجھے، میری عمر 18 سال ہے. تو تربیت کہاں ہوئی؟ ہم نے کیا کیا؟ تو دیکھو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میڈیا میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم دشمن گئے کہ ہم کیوں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اللہ جل وعلا نے فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کہ اللہ نے فرمایا جل وعلا کہ مسلمان خاتون عورت اگر ایمان والی ہو تو ان کو کسی بھی حالت اور صورت میں جائز نہیں وہ کسی غیر مسلمان کے ساتھ شادی کرے، اور جو ہے چاہے کسی مذہب کا ہو. اگر کر لیا، جائز سمجھ لیا، سب کے سامنے جو ہے بہت فخر، تو ارتداد اور مرتدہ بننے میں کسی کا اختلاف نہیں. دوسری طرف بھی میں عرض کروں، آج کل عوام بھی، چونکہ ہم میڈیا میں ہوتے تو سوالات آتے رہتے، کہتے کہ نہیں ہم نے دیکھا اور سنا اور قرآن شریف میں بھی، سب مفسر بن جاتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یہودیہ کے ساتھ مرد یا نصرانیہ کے ساتھ. آپ صرف دو فتوا میں آپ کے سامنے پیش کروں، شیخ یوسف قرضاوی کا ایک بہت بہترین فتوا، حالانکہ وہ تو بہت متساہل لوگ میں سے ہے، لیکن یہ فتویٰ ان کا بہت بہترین ہے، فتاویٰ معاصرہ میرے پاس ہے. اور اس نے لکھا فتاویٰ معاصرہ میں شیخ یوسف قرضاوی نے کہ ہمارے اس زمانے میں کسی بھی مسلمان مرد کے لیے یہودیہ کے ساتھ اور نصرانیہ کے ساتھ جو ہے شادی کرنا جائز نہیں. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، نے اس پر بہت بڑا مضمون اور بہترین مضمون تصنیف فرمائے، ہمارے پاس وہ بھی ہے. تو اس میں بھی یہ لکھا کہ یہ اس زمانے میں بالکل جائز نہیں. تو ہم ڈٹے رہے، لوگ ہم کو برا بھلا کہ ہم کوئی پرواہ نہ ہو، لا یخاف فی اللہ لومت اللہ. ہمارا کام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کی دفاع. ہمارا کام کیا ہے؟ ناموس النبی، ناموس و ازواج النبی. سیدہ حفصہ کے میں نے ذکر کیا، یہ شیعہ کمبخت اتنی دیں، ہمارے اور ان کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں ان کو کہ اہل بیت کون ہیں، وہ کہتے ہیں پنجتن پاک، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین. تو میں پوچھتا ہوں ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے شامل فرمایا، صحیح. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے شامل فرمایا، صحیح. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کو کیوں آپ نے شامل نہیں کیا؟ تو اب سوچ میں پڑتا ہے. میں کہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بطریقہ اولا ہونا چاہیے. قرآن میں آپ سیاق سبا کو دیکھیں تو اہل البیت جو ہے اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے. تو خاموش. تو میں کہا تم کمبخت شیطان، تم لوگ سیدہ خدیجہ کو اس وجہ شامل نہیں کرتے ہو چونکہ تمہارا اتنا بغض ہے اور نفرت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے والدین شیخین کے ساتھ، اس وجہ سے سیدہ خدیجہ کو بھی خارج کر. تو خاموش ہے، کہتے کہ ہاں، کہ سوچنے کی چیز ہے. تو ہم جو ہے یہ اتحاد الادیان، انٹرفیتھ، یہ سب شیطانیت ہے. یہ شیعہ کو جو آج کل چکر چل رہا ہے اور ہمارے لوگ خاموش رہتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی وہ کرنے دو، نہیں، یہ تو ایک قسم کی خیانت ہے دین کے ساتھ، یہ تو ایک نفاق ہے ہمارے. تو ہم جو ہے سوچے دنیا کا مسائل ہے, ایسے نہ ہو ہمارے خاموشی کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آ جائے. ہم کو مسئلہ پتہ تھا, ہم نے خیانت کی, ہم نے نفاق کی اور پھر یہ واقعہ پیش آیا. تو ہم خود سوچے کہ یہ دین کا کوئی سیاست نہیں, یہ تو دین کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جو ہے حفاظت فرمائے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہم کو اجتماع فرمائے, اس عقیدہ اہل سنہ و جماعت کی ہم حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ توفیق.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعد, محترم ومحبوب حضرت مفتي صاحب, most respected senior علماء الكرام, beloved friends in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah has blessed us with the ni'mah of Iman and that perfect and complete deen and entire way of life in the most perfect and pristine and pure teachings of the deen of Islam. This great verse Allah Ta'ala revealed on the plains of Arafat, in the Hajjatul Wada' of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's parting advices to the Ummah, approximately 80 days before departing from this dunya. And the gist of it is that the only deen acceptable to Allah Ta'ala after the coming of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is the deen of Islam. It is complete, it is perfect, and therefore there are no deficiencies, there is no need to fill it up, and no need to take, in as far as deeni matters are concerned, from other adyan, as Mufti Sahib has beautifully emphasized the importance of the only deen of haqq after the coming of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, being the great deen of Islam. Yes, peaceful coexistence is another matter. It cannot be tainted with the fact that deen and Islam, it is pristine, it is pure. There is no compromise in the essentials of our deen in any manner whatsoever. As mentioned before, the various verses of Quran, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, etc., were revealed specifically in response to such offers of compromise that were made, that would mean forsaking or sacrificing the essentials of deen in order to accommodate others and other religions and other thought processes. So at all times remain adherent to deen in its pristine and pure form, in accordance with Ahl Sunnah wal Jama'ah, as conveyed to us very, very trustworthily and authentically by our Kabir and our Mashaykh, who are the means of our deen and the knowledge of deen reaching us. A speciality of the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, knowing that this is the last deen, no other Nabi to come, Nabi sallallahu alayhi wa sallam is Khatamun Nabiyyin, no other Nabi to come, no other revelation to come, and therefore the Quran Kareem and by extension the entire deen remains up to the day of Qiyamah, about which Allah Ta'ala has personally taken responsibility of His protection. And a very potent means of this deen being preserved in this ummah from its very earliest days up to now, the concept of the knowledge of deen being passed heart to heart, generation to generation. Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah ta'ala, in his tahqiq on the work Al-Isnadu min al-Deen, has beautifully said that this is a speciality of this ummah, that its deen has been transmitted in an authentically protected chain of transmission, sanad, a speciality of this ummah, that from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam up to now, we take our deen in an authentic transmission, a chain that can be linked directly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the means of protecting and securing this deen. So this concept of teaching deen heart to heart, generation to generation, manifested in our times in various forms. Essentially in our areas it is called the maktab. In the Arab world you would have what is called the katatib or kuttab. You have, for example, in communities across Africa, East Africa, a system within the Somali community known as the Duksi system, where you would have the ustad and young little children waking up early in the morning, 4 o'clock in the morning, in areas where electricity is not even available. They do not even rely on learning the Quran formally from the mushaf. The method of learning and passing it heart to heart is most amazing. A fire would be lit, the ustad would sit with the little children. Each child would have a slate made from natural resources, from bark, etc. The charcoal from the fire would be used as the means of ink. And the ustad would read a sabak from Quran. Prior to that, the child initially will learn the art of writing. The ustad will read the sabak. The youngsters will then have it dictated and written on that slate, memorize it perfectly, read it back to the ustad, erase that sabak with the utmost of respect that ink would be treated. And next day, write down the next sabak, and in this way, an entire Quran Karim is recited and memorized heart to heart, generation to generation. And in this way, deen has been kept alive right from the time. In fact, the maktab system that we have, and may Allah reward our akabirin and mashaykh for instituting this formal form of teaching the deen to young little children to appreciate and value the maktab system, one merely has to travel across the Atlantic Ocean, South America, where Muslims had come from predominantly Muslim Arab-speaking countries, even lesser period than Muslims are existent in this part of the world, just over 100 years in South America, from the Mubarak lands of Sham and surrounding areas. Because masajid were not established, and mainly the maktab system was not established, we find that three generations down the line, let alone deen existing in a weak form, majority do not even exist as Muslim by name. To share one personal experience, a number of years ago we had the honor of going for Taraweeh Salah to Chile. Our respected Ustad Mawlana Suleiman Jada Sahib had sent us. Mawlana is doing sterling effort in that part of the world. So in the capital of Chile, by the way, the first masjid there was built only 90 years after Muslims had arrived. So according to statistics, the capital, Chile, or Santiago, there should have been 10,000 Muslims according to official statistics, numbering those who had come initially and their progenies. So the only Jummah Salah available, there was just one Jummah Salah in the only masjid at that time, the only masjid in the entire country. So there should have been 10,000 Muslims available to attend the Jummah Salah, but the Jummah would be attended out of 10,000, just five. Yes, five, not 50 or 500, just five individuals out of a possible 10,000 coming for the only Jummah Salah available. This tells us the great value and importance of the maktab system, of the masjid, the effort of da'wah, alhamdulillah, and through that we see, mashallah, ulama from here going over there, great sacrifices, jamaats that have gone and made sterling effort. Many an individual make mention of our respected Amir Hazrat Haji Padia Sahib, rahimahullah ta'ala. Many of them remarked that had he not come, me and my progenies would have lost our iman. So the maktab system, the value of it, we find this evident right in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whenever a person would become Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would hand them over to someone who would teach them the deen. And this was even in the most infant years of Islam, the very early years, even before the hijrah. The incident wherein Sayyidina Umar radiallahu ta'ala very famously was touched by the Quran Kareem. What was happening, there was the essential basic teaching of deen happening at the home of his sister, Hazrat Fatima bintul Khattab radiallahu anha, with her husband, one of the Ashara Mubashara, Hazrat Sa'id bin Zayd radiallahu ta'ala, they were being taught by Hazrat Khabbab ibn al-Arat radiallahu ta'ala. Sayyidina Umar radiallahu an was actually on his way to assassinate Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when he was diverted, alerted that your own sister has accepted Islam. And he comes home initially in a fit of anger and rage, but the moment he reads the masahif and the scriptures, Surah Taha, his heart melts, and that is the means of his entry into Islam. So we can safely say that even Sayyidina Umar radiallahu ta'ala is literally an indirect product of the maktab system in its most essential stages in Islam. We find this was a common practice even after the hijrah, when the first group of people of Medina Munawwara accepted Islam on the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, returned to Medina Munawwara, Islam began to spread. They specifically sent a request to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to send them somebody who would come and teach them the basics of deen, teach them Quran Kareem. For this purpose, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chose Hadrat Mus'ab bin Umayr radiallahu ta'ala, who was a guest at the home of As'ad bin Usayd bin Hudayr radiyallahu ta'ala an, and the sterling effort, going house to house, inviting towards Islam, imparting the knowledge of Quran, and therefore his title, he was known in Medina Munawwara, even before the hijrah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muqri, the great teacher of Quran Karim. So this was a common practice during the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, was done on a massive scale, however informally. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an formally instituted the maktab system, as we can call it, wherein he would pay asatidha. For example, Hadith bin Abdullah al-Khuza'i radiyallahu ta'ala an would be stipulated by Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an to teach deen and Quran to the young Muslim children. Teaching would happen from Fajr till later morning, and then from Dhuhr to Asr. They were paid specifically from the Baytul Mal in this formal system. The day of Jummah, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala instituted that it be the day given off to those who are attending what can be called the maktab system of the time. And so this tradition has always existed. Hazrat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, whom Allah ta'ala has chosen for the protection, the propagation of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in the most amazing manner Allah has given him qabuliyat. What does Imam Bukhari rahimahullah ta'ala himself say? Ulhimtu hifdha al-hadith wa ana fil katatib. I was inspired to dedicate my life to memorization of hadith when I was yet a little child in the maktab system. And the elaboration says that at that time he was merely 10 years old. At the age of 10, while in the maktab, was inspired to go and dedicate himself, going to the various halaqat and the various muhaddithin, and starting to memorize the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so this tradition has continued up to this time, in the form that we see coming down from our mashayikh, our akabirin. Great efforts were made. Shaykh al-Hind rahimahullah ta'ala, very, very instrumental. After, when he was arrested over the age of 80, incarcerated by the British, and our ulama, our mashayikh, our akabirin, had played a very dominant role in fighting against oppression of imperialism, of colonialism. For that, Shaykh al-Hind, we know, was incarcerated in Malta for a period of 4 years. He spent 4 years in jail. And after his release, when addressing a gathering of ulama after Isha in Darul Ulum Dioband, you can well imagine the emotion, the sentiment, that he was the ustad of hundreds and hundreds of ulama. And then he says that in my years in solitude, in my jail cell, I contemplated the main reasons for the downfall of the ummah, spiritually as well as materialistically. Deen and dunya, why have they downfallen? And he says it boils down to two reasons. One is that the ummah in general has neglected and forsaken the Qur'an Kareem. And secondly, he says, disunity on trivial issues. This has to be clarified. Many times the slogan of unity is put forward, but there cannot be unity with batil, there cannot be unity where the essentials of deen are compromised, as the Mufti Sahib has beautifully explained. The deen of Islam is perfect. And then he says that the neglect of the Qur'an, the remedy of it can be in two ways. One is bring alive the reading of Qur'an in the ummah, and encourage his students that in the far off, every village should have a maktab system where children attend on a daily basis at that most impressionable prime age. So impart the knowledge of the deen at that most critical stage, Qur'an, as well as other basic forms of knowledge and meaning of Qur'an and practice on the Qur'an. Therefore, strongly encourage his students that bring alive the tafsir of Qur'an in the ummah, that in the various masajid, wherever we have, alhamdulillah, this plea from all of us, that whenever we have the opportunity as imams or as ulama in our areas, our localities, to establish the dars of Qur'an Karim. This is such an important thing. We see internationally so-called celebrity speakers do not have an authentic sanad, make dangerous statements regarding deen, but they are tracking the masses mainly in the name of lessons from Qur'an, giving it flowery titles. But if we will plug up that gap in every masjid, if this is brought alive, then alhamdulillah, that link that the ummah has with the Qur'an Karim, understanding the meaning in the authentic and correct form, and thereafter putting to practice, the rahmah, the mercy of Allah Ta'ala will spread far and wide because of this. And the system of maktab, of teaching the essentials and whatever means are available to us, whether formally in the maktab, whether children within our own home, ta'aleem at home, great, great importance. But passing on this basic knowledge of deen, the benefit of it can never be overstated enough. We find the Thabit bin Ajlan al-Ansari, radiyallahu ta'ala, and saying in a narration in Darami that inna Allah la yuridu bi ahli al-ardi a'dhaban fa idha sami'a ta'lim al-asbiyan al-hikma sarafa dhalika anhum, that when Allah ta'ala wishes to punish a community, a nation, because of the rampant sin, but Allah ta'ala finds small little innocent children being taught wisdom, being taught the knowledge of Quran, knowledge of deen, Allah ta'ala's anger is cooled and Allah's punishment is averted from that entire community. the effort on our own children in this regard. Imam Fakhruddin al-Razi rahimahullah ta'ala, in his great tafsir, al-Tafsir al-Kabir, has mentioned an amazing incident in the beginning phases of the tafsir. During the time of Sayyidina Isa alayhi salatu was salam, Sayyidina Isa alayhi salam was passing an area, there was a grave. Allah made it known that that person was being punished for his sins. After some point, he returned and found that now the malaika there with plates of nur and divine light and Allah ta'ala's special mercy. Sayyidina Isa alayhi salam made salam, made dua to Allah ta'ala, that why has the punishment been removed from the servant of yours? Allah ta'ala made it known to Sayyidina Isa alayhi salam that this person was a believer but a great sinner, and therefore was being punished for his sins. However, when he died, he left behind his wife who was expecting his child. He did not even see the child. After he passed away, she gave birth. When the child came of an understanding age, that mother, with her piety and great foresight and wisdom, sent the child off to the maktab to go and learn his deen from an ustad, whatever form it may have been available at the time. And in his first lesson, when the ustad teaches the child, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala says to Sayyidina Isa alayhi salam, فَاسْتَحْيَيْتُ, it does not behove my great mercy, أَنُعَذِّبَ عَبْدِي بِنَارِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَوَلَدُهُ يَذْكُرُ اسْمِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ, that it does not behove my mercy, my abundant mercy, that I punish the servant of mine with fire in the belly of the earth, in the depths of the earth, when on the surface of the earth, his young little innocent child is learning and taking my name. So these are rewards that will be perpetuating forever and ever. We know one of the things, when a person dies, then all opportunities of good deeds come to an end. We can beg and plead at the time of death, in the akhirah, as much as we want for a return. It will never happen. But certain deeds we do in our life, perpetuating, continuing rewards. إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمِ انْقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةً. When a person dies, all actions cease to exist, with the exception of certain, in this hadith, three are mentioned, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. Such a sadaqah, such a good deed, that the benefits perpetuate and continue forever and ever. The building of a masjid, building of structures that benefit humanity or the creation of Allah Ta'ala. Even planting a tree, as long as benefit is taken from there, the rewards keep accruing to a person. Secondly, ilmin yuntafa'u bih, that knowledge that we have imparted and passed on, and benefit continues to be taken by those we passed it. Maybe they pass it onwards and the chain goes on and on. So as long as there is benefit, reward will come to us when we are most desperately in need of it. And thirdly, waladin salihin yad'u lah. A person leaves behind, one of the greatest forms of sadaqah jariyah is to leave behind a child who has that piety, who will be inspired continuously to make dua for one's deceased parents. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil al-Kareem. Alhamdulillah, my brothers, Allah subhanahu wa ta'ala gave us the tawfiq to spend some time in South Africa. So Mahram Masturat Jamaat, we've come out for 40 days. We've spent about 32, 33 days. So alhamdulillah, we've learned a lot from you brothers. We were amazed to see ulama in this country who are so knowledgeable, so respected in their localities. But when we would go there, we wouldn't even realize they were ulama. We spent time in many masjids. 2 days, 3 days we would spend in a masjid. And after leaving the masjid, or when we were about to leave the masjid, some brother would address the brother who was doing our khidmat, the brother who was serving us, lifting our bistras, that Mawlana Sahib, is the Jumaat leaving? And then we would realize that the brother that was serving us, the brother that was lifting our bistra, serving food to us, doing our khidmat, was actually an alim. So they say you learn by traveling the countries. And they say that all the qualities of all the prophets were given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the qualities of the Prophet sallallahu alaihi wasallam have been distributed in the ummah. So we've learned this from here, that when we came to South Africa, we actually learned what true humbleness is. Otherwise, at home, we could have studied in books, we could have heard many people giving talks what humbleness is, but we would never have realized what humbleness is. But coming to, mashallah, your country, where you have got so much deen, but even after having so much deen, a person who is actually an alim is acting like a common person, has really affected us. So may Allah subhanahu wa ta'ala also give us the tawfiq in following your footsteps. That people who are actually teaching in madaris, are imams of the masjid, they are really fulfilling the right of ana min al-muslimin, that I am from amongst the common Muslims. So we are really amazed of how, mashallah, you brothers have established madrasas, third generation, fourth generation, fifth generation, and alhamdulillah, you are still practicing Islam. So we are from England, a small Kalguzari of England, of course. You know, we're nowhere near the standards of how you brothers have established Islam in South Africa. But alhamdulillah, the way Islam has been established in South Africa, through the effort of Jamaats, through the people who came in the 1950s, 1960s, through their Qurbani, alhamdulillah, deen is still living in England as well. A person would think in a country, in a Western society, where a person has the right to do what he wants, do what sin he wants, go wherever he wants, surely he would lose his Islam. But alhamdulillah, through the barakat of Dawat, in each and every city, major city, there are hundreds of masjids, alhamdulillah. We are from Birmingham, it's one of the second largest cities in England. So we have, alhamdulillah, 350 mosques in Birmingham, and about 100 of them, alhamdulillah, have the effort of Dawat taking place, five amals, some have three amals. Brothers get together in the evenings, after work, 6 o'clock till 9 o'clock, 10 o'clock. Brothers give 3-4 hours a day, alhamdulillah. Within Birmingham, we have a few madrasas as well. As-Sufa Institute, Sheikh Zaid is running that madrasa. Just not far from Birmingham, Kidminster, alhamdulillah. There's also a madrasa established there. Leicester, they have a few madrasas, where they have full Dars e Nizami, full Alim course. If you go towards Blackburn, Preston, they say when you go there, the brothers that have spent time, they will know that you don't realize you are actually in an English country. You walk on the streets, and mashallah, the Gujarati brothers that have come from India, they have established madrasas everywhere, mosques everywhere. And you see little kids with jubbas, little children, 7-8 years old with imamas. So you think you're in a Muslim country, in Blackburn and Preston. Then we have Maulana Yusuf Mutala Sahib's madrasa, Bari madrasa, which has Dars e Nizami. We have madrasa in Dewsbury. So alhamdulillah, many madaris have been established. But if we went back just 50 years, there was nothing there. The Pakistani Jamaats, you know, the ones who come a second time, they say to us that we came here in the 1960s, we came here in the 1970s, and we stayed in bus stops. We stayed in cellars. You know, in England, they have cellars underneath, you know, underneath the houses. So they would look for mosques, they couldn't find mosques. So then they would ask brothers, can we stay in your houses? So the brothers would say, there are women folk in our house. So they used to give them the cellar underneath. Cellar over the house is where there's no paint, no sofas, nothing. And the brothers used to stay there. Last year in Wales, we spent time. And we spent time in a few mosques in suburban areas. So the local brother was telling us that you know, that every mosque that you are staying in, these mosques have been established. But these mosques have been established where the Pakistani Jamaats used to come and pitch up their tents. In the same places where the tents were pitched up and they stayed, they used to move the snow and pitch up the tent. Now, alhamdulillah, in the same route you have been sent, they pitched up tents and you are living in mosques. So when there is sacrifice given for the cause of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't waste anyone's effort. You know, we found it hard to make effort in them suburban areas, because there's no one there, you know, people are far. The mosques were there, but it was difficult to reach the people. Gosh, there's a little different to the normal cities, you know, where you have to travel quite far. So imagine the people that came in the 1960s, 1970s, and pitched up their tents, and went through yellow pages, went through, you know, the directories, found Muslim names, and went and met them. They've all gone in their cupboards, but alhamdulillah, they will be getting the reward of the masjids in England, of the madrasas in England. But they say, you know, where
you know, we can just see the apparent. There's still a lot to do. You know, we can see the apparent masjids coming up, the madaris coming up. But on the other hand, when you go on the outskirts of the cities, then you will find the situation of where people are leaving Islam, where people are far from Islam. So there's still a lot more to do. So we ask you, brothers, inshallah, to make dua for us so we can actually imitate yourself, mashallah, the way you have established madrasas, the way you have mosques, the way you have so many alims in every mosque. You know, after spending 5 or 6 tashkils in different mosques, our misab, you know, he started saying from now on, whenever you talk to someone, first ask him if he's an alim. You know, we used to go to every mosque, and then leaving, we used to realize the person who was serving us was an alim. So Amir Sahib, you know, he started saying that whenever you go to every mosque, when you meet the brother, assalamu alaikum wa alaikum assalam, first ask if he's an alim. If he's an alim, then remember to respect him. You know, don't take khidmat from him. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to learn from you, brothers, inshallah. Jazakallah.
What should I talk about? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farid from Seychelles. This is my first khuruj in the part of Al Hospitalah. It was supposed to be Rashid, from our Jama'ah to give the Karkuzali or from the experience of our 40 days, but since he's not here, I'll try my best. For me, frankly, this effort is a bit new for me. Because, you know, first, we have 3 of us, me, Yusuf, and Sharif, we are here. And there's 2 brothers or more, they have gone to Malakat. We are from the background of a Christian. We are a Christian, and we converted to Islam. We convert to Islam. All of us, we convert to Islam. Me, myself, I converted on 2004. Alhamdulillah, I converted to Islam. And since then, this is my own experience I'm talking about. Since then, alhamdulillah, when I got Islam, we strive to learn about Islam. Surely, to come from a background of Christian is not easy. And for accepting Islam is very difficult, my brothers. You see, you brothers, mashallah, somebody else here who has come from a background of Christian, I don't know, but I'm sure most of you here are born Muslim. But, you know, when I got Islam, or when I started to learn about Islam, it was like, you know, you've been in a dark place, and you didn't see the light. Alhamdulillah. 2004, when I got Islam, before that, my big brother, he was trying to give me dawah. My big brother, he got Islam before me. He didn't live with me. He didn't live with me. But every time he sees me in the town, he talk Islam to me. He gave me dawah by books also. He gave me book so that I can read. But you know, those times I was still a teenager. Life, you know, a teenager life is not easy. You know, you are at the time you want to party or all the stuff. But alhamdulillah, my big brother came to stay with me 2003 after I finished my college at home. He came to live with me because my father went to another island and I was living by myself. Had a qadar Allah mashafala. Allah has decreed this. Alhamdulillah, my brother came to stay with me with his wife. And during those times, I was not a Muslim yet. But I saw Islam by his akhlaq, his salah, his advice. It was starting to make effect on me. And Allah Salah wanted me to become Muslim because the path was becoming easy because I felt I had to go to the masjid with him. Alhamdulillah. I went to masjid with him. There's a sheikh there who was during daws after Maghrib. I sat down with the sheikh and I listened to the bayan. Those time, you know, when you were Christian, you were listening to bayan, you would not understand the complete thing. But my brother explained to me afterwards. You know, those time I felt that this Islam, the way was the right way, but I was not convinced yet. Until one day, I remember this day very well. We were from the masjid. I don't know why each time I talk about this, I get emotional. My brother talked to me about the Ibrahim alayhi salam when he broke the asnam. This now I understand Islam is a true religion. And I got the strength to learn more about Islam. Alhamdulillah. But I couldn't continue because I'm feeling emotional now. Inshallah, later, inshallah.
You can talk of condition in seashells.
Inshallah.
How many masjids, how many Muslims?
Alhamdulillah, but at our place, we have only 3 masjid for now. But me, the effort, I started the effort to go to the Jola 2017 with the 2 brothers who are gone now. And for me, it was not easy because I studied at Medina. And you know, the Salafi is very strong. And it was not easy because Ahmed, the Sati who came with us, he was always giving me dawah, tabligh dawah. But I didn't find the importance because, you know, when you are from the Salafi background, they're talking to you about tabligh, this bidah. They said the tabligh, they are doing the tawaf kubur. You know, you are being under pressure, you know. But I felt that this is the way. Because, you know, we Salafi don't do nothing, stay in the masjid, just waiting for people to come to you or doing some little dawah. But going to the brothers, meeting them, giving dawah is another thing. Meeting your brother heart to heart, as we say. Seriously, that this effort is still new to me, and I'm still learning. Alhamdulillah. And, you know, about the masajid, we have only 3 masjid in the main island. There's the central mosque, is the biggest mosque, and there's another mosque on the district after, and there's a small masjid where I work. Small masjid, but this masjid, alhamdulillah, the effort is taking place, alhamdulillah, there. We're doing every Tuesday, we're doing the jola, bayan taking place, ta'alim, alhamdulillah. And inshallah, this 40 days that I have come here, it's been a great experience to me because I have learned lots of things. And alhamdulillah, the experience, inshallah, that I've gained, it's going to give me motivation to make more amal, inshallah, when I go back, inshallah.
Allah keep you.
Inshallah. Okay. Inshallah. Assalamu alaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين محترم حاضرین اور علماء کرام, آپ حضرات نے اور ہم نے علماء کرام کے بیانات اور قیمتی نصیحتیں سنے. جمادی الثانی کے بارے میں مفتی صاحب نے قیمتی باتیں بیان فرمائی, دین کے پھیلانے کے سلسلے میں مکاتب کی اہمیت ہمارے مولانا برہان صاحب نے سنائی اور بتلائی, اور جماعت کی اہمیت کی وجہ سے جماعت کی اور تبلیغ جماعت کی کارگزاری بھی آپ حضرات نے سنی, اور یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں, خانقاہ اور علم اور تعلیم اور دعوت. سورہ کہف کی تلاوت ہم اور ہمارے دوست و احباب تقریباً ہر جمعے کو کرتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے تو جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سورہ کہف اس کے لیے روشنی ہے, اور سورہ کہف ان کے لیے نور ہے. اس سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کو بیان فرمایا ہے. وہ اصحاب کہف غار والے جو ظالم بادشاہ دقیانوس جو لوگوں کو کفر پر مجبور کرتا تھا, شرک کو پھیلاتا تھا, اللہ کا نام کوئی نہیں لے سکتا تھا, اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ اللہ کرنے کے لیے کچھ ساتھی جن کے ساتھ ان کا کتا بھی مل گیا, اور وہ سب ایک غار میں چلے گئے. غار میں اللہ کی ذکر کے لیے, اللہ تعالی کی عبادت کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے. کسی کو خانقاہ ہی نظام کہتے ہیں کہ لوگوں سے الگ ہو جائیں ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ مدت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, ذکر سنائے, اور حدیث کے مطابق شیطان انسان کے دل پر جمع رہتا ہے, پنجے لگاتا رہتا ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. بعض مرتبہ شہروں میں آدمی شہر میں رہ کر عبادت نہیں کر سکتا, مشکلات ہوتی ہیں. الگ ہو جائے تو ایمان کی حفاظت بھی ہے, اعمال کی حفاظت بھی ہے. بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا آدمی کے لیے سب سے بہتر کام یہ ہوگا کہ کچھ بھیڑ بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا, اللہ کا ذکر عبادت کرے گا, اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بچائے گا. بکریاں اس لیے کہ بکریوں میں مشقت کم ہے, محنت کم ہے, فائدہ زیادہ ہے, دودھ دیتی ہیں اور خود بخود پہاڑ میں چرتی ہیں, ان کی حفاظت آسان ہے. انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ بھیڑ بکریوں کو چرایا. یہ سوال ہوا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ تو بتلایا کہ ہاں میں نے بھی چند قیرات کچھ اجرت کے بدلے میں بھیڑ بکریوں کو چرایا. یہ خانقاہ نظام ہے. من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو مجھے اکیلا یاد کرے گا میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں, جو مجھ کو جماعت میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرش تک پہنچتا ہے اور عرش کے سامنے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی مانع نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا تھا بلند آواز سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا جب ان کا انتقال ہو گیا. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے مقبرے میں دیکھا روشنی ہے, ہم گئے کہ رات کے وقت کیا روشنی ہے, معلوم ہوا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا, جنازہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں اتار رہے تھے خود اپنے ہاتھ مبارک سے, اور یہ فرمایا کہ انہ کان یرفع صوتہ بالذکر, وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے. فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اشعار میں, اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو مشاعرے میں, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو. ہاں اتنا آدمی کو نہیں چیخنا چاہیے جس سے گلے بیٹھ جائے تکلیف ہو جائے, جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر چیخ چیخ کر کرتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز اتنا بلند مت کرو اس لیے کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں بہرے نہیں, اور اللہ تبارک و تعالی غائب بھی نہیں, اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہے اپنے علم کے اعتبار سے. یا اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہے جس کی کیفیت اور حقیقت ہم نہیں جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم, اربعوا علی انفسکم, تم اپنے اوپر نرمی کرو, سختی مت کرو. تو سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر خانقاہ نظام کی طرح ذکر اور عبادت کا بیان فرمایا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ابتدا میں غار حرا میں گئے, اپنے ساتھ توشہ لے جاتے تھے, وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت کرتے تھے, وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا. خانہ کعبہ نظر آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جو دیکھے گا اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سب سے الگ ہو کر اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, صحابہ نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا. تلاش کرتے کرتے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. کسی نے بتایا کہ اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے چلانگ لگائی اس باغ میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جوتا دیا اور فرمایا جو مل جائے اس کو یہ خبر سنا دو جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ واپس آئے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اور حضرت عمر نے پوچھا تم کہاں سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ کو لات ماری کہ تم یہ پیغام پہنچاؤ گے اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے لوگ کہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھو اور کچھ کام مت کرو اور جنت کا ٹکٹ مل گیا حالانکہ جیسے حدیث روایات میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابی ہے اور چابی اس وقت تالے کو کھولتی ہے جب اس کے اندر دندانے دانت ہو تو یہ عمل اس کے لیے دانت ہے چابی تالے کو کھولتی ہے لیکن دانتوں والی چابی ہونی چاہیے اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا تحفہ ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا ہدیہ دیا ہے اس کو قبول کرنا لازم ہے نماز اپنے وقت پر پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا روزہ ہے زکاة ہے حج ہے دوسرے اچھے کام ہے اپنے معاملات کو اچھا کرو امام محمد سے کسی نے کہا آپ نے تصوف میں کچھ کتاب نہیں لکھی انہوں نے فرمایا میں نے جو کتاب فقہ میں لکھی ہے یہ تصوف ہے اس لیے کہ تصوف میں یہ بھی ضروری ہے کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے کون سا معاملہ کرنا ہے کون سے معاملے سے بچنا ہے یہ میں نے لکھا ہے آدمی عبادات کو بھی ٹھیک کرے آدمی اخلاقیات کو بھی ٹھیک کرے آدمی معاشرت کو بھی ٹھیک کرے پڑوسیوں کے ساتھ دوست و احباب سب دوست و احباب کا خیال رکھے ان کے گھر کا خیال رکھے ان کی ضروریات کا خیال رکھے معاشرات والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ مولانا زکریہ رحمہ اللہ کاندہلہ جاتے تھے سب رشتہ داروں سے ملتے تھے اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا تو ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور پھر آتے تھے اپنا فرض پورا کرتے تھے وہ راضی ہے یا ناراض ہے ان کی مرضی ہے ہم نے اپنا فرض ادا کیا ان کے پاس گئے سلام کیا سلام کا جواب دیا تو ٹھیک ہے نہیں دیا تو پھر واپس آ گئے یہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے آدمی سوچتا ہے وہ جواب نہیں دیتا میں اس کے پاس جاتا ہوں کیوں جاؤں لیکن بتلایا نہیں جانا چاہیے سلمان قطع کا جو آپ سے کٹنگ کرتے ہیں تم ان سے ملو وعفو عمن ظلمک جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو واحسن الی من اساء الیک جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ تم احسان کرو تو اخلاقیات اسی طرح معاشرات اسی طرح اقتصادیات معاملات کون کس طرح بیع کرنے چاہیے کس طرح خریدنا چاہیے کس طرح کرایہ اور اجارے کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ سب شریعت کے موافق ہونا چاہیے ادخلو فی السلم کافتن کا یہی مطلب ہے پوری پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ کو کیوں منع کیا واقعی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہے ہاں ایک روایت میں آتا ہے جو مرتا ہو مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مرنے سے پہلے پڑھ لے تو یہ گویا کہ خوشخبری کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری مل گئی بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے موت سے پہلے اس لیے موت سے کوئی مفر تو نہیں بھاگنے کی جگہ تو نہیں ہے اے نما تکونو یدرککم الموت تم جہاں ہو موت تم کو پائے گی موت سے نہیں بھاگ سکتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم دین کو چھوڑ کر واپس جاؤ گے یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تو اللہ تعالی کا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تدوم لواحد اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے ہمیشہ رہنا اس دنیا میں نہیں اب کل ہم نے سنا ہمارے علاقے میں ایک مولانا حمداللہ صاحب بڑے عالم تھے فنون کے بہت مضبوط عالم تھے حدیث کے تفسیر کے اور لمبی عمر پائی تھی 100 سال سے اوپر تقریباً 1914 کی پیدائش تھی ان کی اور اب 1919 ہے اس اعتبار سے 108 سال کی عمر ہوگی اچھی صحت تھی کام کرتے تھے پڑھاتے تھے اب تک لیکن کل انتقال ہو گیا موت سے بچنا تو نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کیا محبوب یہ پسند کرتا ہے کہ محبوب کی روح کو قبض کرے لے لے محبوب کو مار ڈالے اللہ تعالی ہمارے محبوب ہے ہم اللہ تعالی کے عاشق و محب ہے تو حضرت نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ اپنے بندی کی روح کو قبض کرے لے لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کیا محبوب پسند نہیں کرے گا کہ اپنے عاشق اور اپنے محب سے ملاقات کرے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک اور عاشق کو محبوب تک پہنچاتا ہے اور کہتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی موت کو غافل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا ختم ہونا ہے لیکن ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ شام ہے اس کے بعد ایک دم صبح شروع ہو جاتی ہے جیسے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کہ ان کے مریدین نے اور ان کے متعلقین نے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں وفات کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کو چھوڑ کر اے تماشا گاہ عالم روئی تو کجا بہرے تماشا میروی اے وہ شخصیت سب لوگ آپ کا تماشا دیکھتے تھے آپ کہاں تماشا دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں سر وسی مینہ بسحرہ میں روی او ہمارے محبوب سرو کی طرح سرو ایک درخت ہے اور سی مینہ اے وہ جس کی چاندی کی طرح پیشانی تھی سر وسی مینہ بسحرہ میں روی آپ سحرہ کی طرف جا رہے ہیں اور سر وسی مینہ بسحرہ میں روی اور سخت بے مہری کے بے ماں میں روی آپ کے اندر محبت نہیں ہے ہمارے بغیر جا رہے ہیں اور اے تماشا گاہ عالم روی تو اے وہ کہ سب آپ کا تماشا دیکھتے تھے تو کجا بحری تماشا میں روی آپ کہاں تماشا دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں تو خلاف عادت اولیاء کی کرامت ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اوپر کی طرف اوپر کی طرف جا رہا ہوں روح اوپر جاتی ہے اچھے آدمی کی روح کو اللہ تبارک و تعالی علیین میں پہنچاتے ہیں علیین ایک مبارک اور بہترین جگہ ہے اور جو ان سے بھی بہتر ہو انبیاء علیہ السلام اولیاء ان کی روح ارواح کو اللہ تعالی اعلی علیین میں پہنچاتے ہیں علیین کا اونچا مرتبہ اور جو خراب لوگ ہیں ان کی روح اوپر جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں کتنی بدبودار روح ہے اس سے تو بدبو آتی ہے وہیں سے ان کو نیچے گرایا جاتا ہے اور سجین کی طرف ان کو گراتے ہیں سجین میں اس کو ڈالتے ہیں تو اوپر کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم تو وہاں جا رہے ہیں اس لیے اللہ والوں کی موت حقیقت میں دنیا سے بہترین جگہ میں منتقل ہونا ہے اچھی جگہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اس لیے موت کی بہت سی تعریف کی گئی ہیں کہ موت کیا چیز ہے ایک یہ بھی کہا گیا ہے الانتقال من دار الفنا الى دار البقاء اور اچھے لوگوں کے لیے الانتقال من دار الغرور الى دار السرور غرور اور دھوکی کی جگہ ہے دنیا تو دھوکی کی جگہ ہے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں یہ ہو کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے سب چیزیں رہ جاتی ہیں آدمی چلا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے مسلمان انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خط کو کھینچ لے مربع اور اس کے اندر ایک طرف اور دوسری طرف دونوں طرف کیا ہو تیر پڑی ہوئے ہو تیر اور ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا کہ جو دائرہ ہے اور مربع خط ہے اس سے آگے حضرت نے فرمایا یہ جو مربع خط کھینچا گیا اطراف میں یہ آدمی کی اجل ہے اس اجل سے آگے نہیں جا سکتا جو وقت مقرر ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور یہ جو تیروں کی طرح چھوٹے چھوٹے خطوط ہے یہ مصیبتیں کبھی ایک مصیبت کبھی دوسری کبھی تیسری مصیبت آتی ہے اور یہ جو خط باہر چلا گیا یہ آدمی کی امید ہے آدمی کی امید اس کے اجل سے اس کے وقت سے بہت زیادہ بہت لمبی ہوتی ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے پل کی خبر نہیں ہے اور سو سال اور دو سو سال کے لیے سامان کر رہے ہیں تو اللہ والوں کی موت حقیقت میں دار الغرور سے دار السرور کی طرف منتقل ہونا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا سن 68 ہجری میں 68 میں طائف میں ان کو دفن کیا محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے جنازہ پڑھایا قبر میں اتارا کہتے ہیں جب ان کا جنازہ پڑھا تھا تو ایک خوبصورت پرندہ آیا اور وہ خوبصورت پرندہ جو کسی نے اس طرح نہیں دیکھا تھا اور وہ ان کی کفن میں گھس گیا پھر لوگوں نے تلاش کیا لیکن نہیں ملا. محمد ابن حنفیہ وغیرہ کہنے لگے یہ ان کا اچھا عمل تھا, ان کے اچھے عمال خوبصورت پرندوں کی شکل میں آئے اور ان کے کفن میں داخل ہو گئے. اور او نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ, یہ آیت کریمہ پڑھی گئی, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ, یہ آیت کریمہ سنی گئی اور کسی نے نہیں دیکھا کہ کس نے سنائی. اچھے لوگ اللہ تبارک و تعالی ان کو جاتی ہی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. تو سورہ کاف میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے خانقاہی نظام کا, اور دوسرا مضمون اللہ تعالی نے سورہ کاف میں بیان فرمایا تعلیم کا, علم حاصل کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ہمارے الفاظ میں الجامعۃ البحریۃ الخضریہ میں داخلہ لے لیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے لگے. دین کا علم ان کے پاس تھا اور یہ جو دوسرا علم ہے دین کے علاوہ وہ حاصل کرنے لگے, اور جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو اشکال اعتراض کیا. اور بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے. تو یہ اس میں تعلیمی نظام بتایا گیا سورہ کہف میں. جمعے کے دن ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں یا اللہ یہ تینوں نظام ہے, ذکر والا نظام علم کے حاصل کرنے کا, عام آدمی ہے وہ بھی علم حاصل کرتا ہے, یہاں سے کچھ سنتا ہے تو علم حاصل ہو گیا, دوسری جگہ سنتا ہے امام صاحب سے سنتا ہے, خطیب سے سنتا ہے, اس کو علم حاصل ہو گیا. اور تیسری چیز حضرت سکندر ذوالقرنین وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گئے, مغرب کا سفر کیا, کہ کہاں کہاں پہنچ گئے. مغرب میں سو یہ غالباً مشرق میں پہنچے تھے تو مشرق میں آخری جگہ کیرباتی ہے بالکل خط استوا پر, اور پھر مغرب میں سینٹرل افریقہ کی طرف پہنچ گئے ہوں گے جہاں بالکل سمندری سمندر نظر آ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہو. وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا, لوگوں کو مسلمان بنایا. پھر شمال کی طرف گئے, شمال میں لوگوں کو مسلمان بھی بنایا, اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری لیے دیوار بنا دیں. معلوم ہوا کہ تبلیغ والے تبلیغ اور دعوت کا کام بھی کریں گے, اور اگر لوگوں کو امداد کی ضرورت ہو کسی کام کے لیے تو تعاون اور مدد بھی کریں گے, خدمت بھی کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون اور مدد کریں. تو دعوت اور خدمت دونوں مل گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بھی سنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے, شروع اور فتنہ سے حفاظت فرما دے. آج ہمیں ایک جگہ جانا بھی ہے تو انشاءاللہ ذکر اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ.
لا إله إلا الله La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. La ma'buda illa Allah, la maqsuda illa Allah, la matluba illa Allah, la mahbuba illa Allah. Illallah, 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 illallah,
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu ma'i Allahu Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار
درود شریف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله next week مجلس will take place in Ekanov إن شاء الله at about 6:15. إن شاء الله next week مجلس will take place إن شاء الله at Ekanov Madrasa.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے رب کریم ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما دے، ذکر شکر کی توفیق نصیب فرما دے، کثرت استغفار کثرت ذکر موت کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے علم فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے. مولانا حمداللہ صاحب کا انتقال ہوا، اے رب کریم ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما دے. بائی طلحہ صاحب اسپتال میں ہیں مکہ مکرمہ یا مدینہ منور میں، رب کریم ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے ہمارے دوست و احباب میں مدرسے میں بیمار ہے، رب کریم ان سب کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے. شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. جو کام ہمارے اور ہمارے دوست و احباب کی اٹکے ہوئے ہیں، رب کریم ان تمام کاموں کو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے راستہ بنا دے، راستہ نکالے اور پورا فرما دے. ہماری سب حاجات کو پورا فرما دے، آفات بلیات اور مصیبتوں سے سب کی حفاظت فرما دے، ایمان کامل کی دولت سے نواز دے، پوری دنیا میں عالم اسلام پر رحم فرما دے، اسلام مسلمانوں کو ترقی کامیابی نصیب فرما دے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اچھے حکمران نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ.
Allah, give you istiqamah to the deen. Inshallah, because